الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في تكات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تکیے کے بیان میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھتے وقت جو ٹیک لگاتے تھے تکیے سے یا کسی اور چیز سے، اس کی کیا حیات اور شکل ہوتی تھی، اس کو بتلانے کے لیے یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے. حدثنا عباس بن محمد الدوری قال خبرنا اسحاق بن منصور عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ علی یساری. یہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تکیے کے ساتھ بائیں طرف ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، کبھی تکیہ ادھر ہو، جیسے گاؤ تکیہ ہوتا ہے وہ گول لمبا، ادھر یوں ہاتھ لگا کر بائیں طرف، اسی طرح دائیں طرف، یا پیچھے دیوار کے ساتھ یا بڑا تکیہ ہے اور پیٹھ اس کے ساتھ لگا کر آدمی بیٹھے. یہ تین صورتیں ہیں. یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بائیں طرف سہارا لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا تکیے کا. یہ بائیں طرف کا جو یہاں روایت کے اندر تذکرہ آیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے آخر میں اس روایت کو دوبارہ لائیں گے. یہاں اس روایت کے راویوں میں حضرت اسرائیل ہیں، ان سے ان کے شاگرد اسحاق ابن منصور اس روایت کو اس قید کے ساتھ کہ بائیں طرف سہارا لیے ہوئے بیٹھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. لیکن انہی اسرائیل کے دوسرے جو شاگرد ہیں وہ خالی ٹیک لگانے کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن بائیں طرف کا تذکرہ نہیں کرتے. زیادہ تر راوی شاگرد اسی طرح اس کو نقل کرتے ہیں. امام ترمذی اس باب کے آخر میں اس روایت کو دوسرے شاگرد کے حوالے سے، جس میں یہ بائیں طرف کا تذکرہ نہیں ہے، لا کر کے وہاں یہ بات بتلائیں گے. بہرحال یہاں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی تکیہ وغیرہ کا سہارا اگر لے کر بیٹھنا چاہے، چاہے دائیں طرف بیٹھے چاہے بائیں طرف بیٹھے چاہے پیچھے کی طرف بیٹھ سکتا ہے. حدثنا حمید بن مسعدہ قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. يا حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي قبیلے بنو ثقیف سے ان کا ولا کا تعلق ہے, انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا اس لیے وہ ثقفی کہلاتے ہیں, نفع ان کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا اخبرکم بے اکبر کبائر, بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں, ان سے میں آپ لوگوں کو آگاہ نہ کروں نہ بتلاؤں. گناہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے کوئی حکم دیا کسی چیز کے کرنے کا, اس کو آدمی نہ کرے, یا کسی چیز سے رکنے کا, اس سے آدمی نہ رکے, تو یہ گناہ اور نافرمانی کہلاتی ہے. اسی گناہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں, صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ گناہ تو وہ ہیں جو دوسرے نیک کاموں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں, روزہ رکھتا ہے, روزے سے معاف ہو جاتے ہیں, وضو کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرتے وقت جو عضو دھوتا جاتا ہے اس عضو سے جو گناہ اس کے سرزد ہوئے تھے وہ دھل جاتے ہیں, لیکن چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ. اور دوسری قسم ہے کبیرہ, یعنی بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے تو وہ اس کے اختیار کی چیز ہے, اللہ پر کوئی گرفت نہیں. لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون, اللہ جو کرے اللہ سے پوچھ کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ اگر معاف کر دے تو اس کی مرضی کی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف ہوتے نہیں ہیں. توبہ میں تین چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے, گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. ایک آدمی جو ہے نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے, بد نظری ہو رہی ہے, بقول حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات ہوں, عورتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں, توبہ توبہ کیسی بے پردہ پھر رہی ہیں, خود بھی دیکھ رہے ہیں, یہ توبہ نہیں ہے. تو توبہ کا پہلا یہ ہے قدم کہ آدمی اس کو چھوڑ دے. جیسے ایک آدمی جو ہے نا نجاست کا کوئی گڑا ہے, کھڈا ہے, اس میں ناپاک پانی پیشاب وغیرہ پڑی ہوئی ہے, اس میں پڑے پڑے کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے تو پاک ہو سکتا نہیں. پاک ہونے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس سے باہر نکلو, اس کے بعد پھر تم کو پانی ڈالیں گے, دھوئیں گے, تو وہاں رہتے ہوئے ساری دنیا کا پانی بہا دیں تو بھی پاک ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال پہلا مرحلہ تو توبہ کا یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوا اس پر دل میں ندامت اور پچھتاوے کی کیفیت ہو, یعنی دل میں ایک دکھ ہو, درد ہو کہ میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی. اللہ جس کے اتنے احسانات, جس نے مجھے پیدا کیا, ہر وقت میں اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں, ایسی بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی. وہ دل میں ایک تکلیف سی ہے, درد ہے, اسی کو یہ جو ہے ندامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو توبہ میں یہ بھی ضروری ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کام کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. جس وقت تو توبہ کر رہا ہے اس وقت تو یہی ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. یہ بات اور رہی کہ بعد میں پھر اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے وہ کام اس نے کر لیا اور توبہ ٹوٹی, لیکن جس وقت توبہ کر رہا تھا دل میں دغدغا نہیں. توبہ کے وقت دل پکا ہے کہ نہیں کروں گا, مر جاؤں گا لیکن کروں گا نہیں, تبھی توبہ توبہ کہلائے گی. اگر دل میں یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کرنا ہے تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف ہوتا نہیں ہے, اور صغیرہ جو ہے یہ عبادتوں کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتا ہے. اور ایک بات اور ہے, صغیرہ گناہ ابھی آدمی بار, صغیرہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کرنے پر جرات کرے, بار بار اگر کرے گا اصرار علی الصغیرہ یعنی صغیرہ گناہ پر جمنا یہ بھی کیا ہے, کبیرہ. اور کبیرہ گناہ کے ساتھ توبہ, توبہ کے ساتھ کبیرہ, کبیرہ نہیں, اور اصرار کے ساتھ صغیرہ, صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ یہ دو قسمیں گناہوں کی گئی ہیں, اور باقاعدہ کون سا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے اس سلسلے میں علماء نے تفصیلات کی ہیں. عام طور پر حدیث میں یا قرآن میں اس گناہ کے کرنے کے اوپر کوئی وعید, کوئی دھمکی سنائی گئی ہو عذاب کی, اللہ کے غضب کی, لعنت کی, تو ایسے گناہ کو عام طور پر کبیرہ کہا جاتا ہے. علامہ ذہبی, شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے کتاب الکبائر, جس میں انہوں نے 400 گناہ کبیرہ گنوائے ہیں. اور علامہ ابن حجر مکی, ان کی الزواجر عن اقتراف الکبائر ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے 467 کبیرہ گناہ شمار کروائے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہاں جس وقت یہ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں جو بڑے ہیں وہ میں تم کو نہ بتلاؤں, آلو بلایا رسول اللہ. آپ کا یہ ارشاد سن کر فوراً صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں, ضرور بتلائیے, اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرتے تھے, حریص تھے دینی معلومات کو حاصل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے. چنانچہ آپ نے جواب میں فرمایا الاشراک باللہ, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. وحقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی حکم عدولی, ماں باپ کی نافرمانی, یہ بھی گویا کبیرہ گناہ ہے. قال, اب راوی یوں کہتے ہیں, یہ نقل کرنے والے حدیث کو نقل کرنے والے صحابی یہ کہتے ہیں کہ الاشراک باللہ اور حقوق الوالدین, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ دو باتیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے, اور سیدھے بیٹھ کر آپ نے فرمایا مشاہدت زور او قول زور, اور جھوٹی گواہی, جھوٹی بات, گویا جھوٹی گواہی یہ جملہ بولنے کے لیے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے. بس یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگا کر بیٹھنا جو تھا اس لیے اس مناسبت سے اس روایت کو لائے. بہرحال اس سے جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی اس کا کتنا بڑا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدھے بیٹھ گئے. اور پھر راوی کہتے ہیں فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سیدھے بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی بار بار اس کو دہراتے رہے. حتی قلنا لیتہ سکت, راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم یعنی صحابہ اپنے جی میں یہ تمنا کرنے لگے, یہ کہنے لگے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اور جو عشق تھا, اس محبت اور عشق کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معمولی تکلیف بھی ان کو گوارا نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گناہ کی اہمیت اور اس کی خطرناکی ظاہر کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اس سیدھا بیٹھ جانا اور بار بار اس کو فرمانا کہ جھوٹی گواہی جھوٹی بات جھوٹی گواہی, تو حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ آپ یہ بار بار اس لیے اپنی زبان مبارک سے دوہرا رہے ہیں کہ ہم کو اس گناہ کی اہمیت اور اس کی خطرناکی کا اندازہ ہو. صحابی کہتے ہیں کہ ہم دل میں سوچنے لگے کہ ہمیں تو اندازہ ہو گیا, کاش کے حضور کیا ہو جائیں, خاموش ہو جائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ کا مقصد اس جملے کو بار بار لوٹانے کا جو ہے وہ مقصد تو حاصل ہو گیا. خیر بہرحال یہ حضرات صحابہ کی یہ تمنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غایت محبت اور بہت زیادہ عشق اور تعلق کی وجہ سے تھی. جس کے ساتھ عشق اور تعلق اور محبت ہوتی ہے نا, اس کی معمولی ادنا تکلیف کا بھی آدمی تصور کر سکتا نہیں. بہرحال یہاں تو اس لیے لائے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو بکر علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, بس اس سے آپ کا ٹیک لگا کر بیٹھنا ثابت ہوتا. آدمی ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے, ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں. شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ چونکہ اس میں ایک آدمی کو راحت اور آرام ملتی ہے اس لیے شاید کوئی یوں سمجھے کہ ایسا منع ہوگا, نہیں بیٹھ سکتا. البتہ جن لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہے ان کو دیکھا جائے گا اپنے برابر کے ہیں یا اپنے چھوٹے ہیں اور ان کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اپنے بڑوں کی موجودگی میں ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہوا کرتا ہے, تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا شریق عن علی بن اقمر عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکیا. حضرت علی بن حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. کھانے کا تذکرہ چل رہا تھا تو آپ نے اپنا یہ بیان کیا اپنا حال کہ میں تو ٹیک لگا کر کھانا, یہ گویا چونکہ ٹیک لگا کر کھانا توازو کے خلاف ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹیک لگا کر کھانے کی وجہ سے آدمی جو ہے زیادہ کھا لیتا ہے, تو شریعت کو زیادہ کھانا پسند نہیں ہے. کھانا بہرحال ایک ضرورت کی چیز ہے اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ضرورت تک ہی محدود رکھنا چاہیے, وہ اپنی ضرورت سے جب آگے بڑھتی ہیں نا تو پھر ان کی افادیت کی بجائے وہاں نقصان ہوتا ہے. ایک آدمی بیت الخلاء میں جاوے اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد بھی کیا وہیں بیٹھا رہتا ہے, وہ جازرو کو جازرو اسی لیے کہتے ہیں, جائے ضرور ضرورت کی جگہ, ضرورت پوری ہوئی فوراً آدمی نکل آئے, جیسے وہاں زیادہ ٹھہرنے کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. ایک مثال دی تو ایک ضرورت کی وجہ سے گئے تھے, تو ہر کام جو ضرورت کے پیش نظر کیا جائے, جیسے سونا آدمی کی ایک طبعی ضرورت ہے, اب سو اتنا سو لیا جس سے طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو گیا, آدمی فریش ہو گیا, بس اب اٹھ جاؤ, اب زیادہ سو گے تو یہ زیادہ سونا طبیعت کو بگاڑے گا خراب کرے گا. जिसे इतना ही शौक, जरूरत जितना, खाने का भी मामला यही, पीने का भी मामला यही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के मुताल्लिक फरमाया कि मैं टेक लगाकर नहीं खाता। तो टेक लगाकर खाने में एक तो तवाजु जो है उसके खिलाफ होता है, दूसरा आदमी जरूरत से ज्यादा खा लेता है और जो है उसमें पेट भी बढ़ जाता है आदमी का इसलिए, और जल्दी खाना हजम नहीं होता टेक लगाकर खाने वाले का। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मैं तो ये आपने इसलिए फरमाया ताकि लोग आपकी इत्तिबा करें, लोगों को पता चले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है। अब ये टेक लगाकर खाने की क्या शक्ल है तो उसके मुताल्लिक फुकहा ने लिखा है कि टेक लगा खाने की चार सूरतें हैं। एक तो ये है कि आदमी दाएं या बाएं टेक लगाए, जैसे इधर तकिया है यूं तकिया पर हाथ लगा कर खाना खा रहा है, या दाई तरफ तकिया है उस पर, या दाई या बाई तरफ दीवार है उसके साथ ये टेक लगाकर खाना खावे, एक शक्ल तो उसकी ये हुई। दूसरा जो है वो हथेली, बाई हथेली जमीन से यूं बिछा कर ये करके टेक लगा करके उसका सहारा लेकर, इल्ला है कि कोई आदमी मोटा हो उसके लिए सीधा बैठना मुश्किल हो, सीधे बैठकर खा ही नहीं सकता जब तक कि इसका, तो बात दूसरी है, वरना उसके बगैर इस तरह सहारा लेकर बैठ करके खाने को पसंद नहीं किया गया। और तीसरी सूरत जो है पीछे की तरफ तकिया या दीवार से टेक लगाकर सहारा लेकर, और चौथा चार जानू पालती मारकर बैठना, इसको भी टेक लगाकर खाना ही कहा गया है। और इससे उससे भी इसीलिए मना किया गया है कि इस तरह बैठने की वजह से आदमी ज्यादा खा लेता है। कुकुन जब बैठेगा ना, यानी सुनी नीचे रख करके पांव खड़े करके बैठेगा तो एक तो पेट वैसे भी दबता है, और ये जो बैठक है ना वो सरसरी बैठक होने की वजह से आदमी ज्यादा खा नहीं पाएगा। मकसद यही है शरीयत का। बहरहाल ये चारों शक्लें एक लगाकर खाने की उनको मकरूह करा दिया गया है। हदसना मोहम्मद बिन बशार قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن علي بن اقمر قال سمعت ابا جهيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكيا يا ابي وہی روایت دوسرے انداز سے آئی اس راز میں فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکیا علی وسادتی قال ابو عیسیٰ لم یذکر وکیع فیہ علی یسارہ وهكذا روى غير واحد من اسرائيل نحو روايه وكيع ولا نعلم احدا ذكر فيها على يساره الا ما روى اسحاق بن منصور من اسرائيل وهو شروع باب میں پہلی روایت لائے تھے جس میں یہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بائیں طرف ٹیک لگا کر دیکھا وہاں میں نے بتلا دیا تھا کہ اس حدیث کے نکل کرنے والے محدث اسرائیل کے بہت سارے شاگرد ہیں، ایک ہی شاگرد نے بائیں طرف کا تذکرہ کیا، باقی سارے شاگرد خالی وسادہ یعنی ٹیک لگا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا میڈیکل ایم کروانا جائز ہو تو دوا کا بیمہ، تو بیمہ جو ہے وہ ناجائز ہے بھائی، کوئی بھی ہو بیمے کو منع کیا گیا۔ جنازہ کی نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں، بغیر وضو سے جنازہ کی نماز پڑھ سکے؟ نہیں، تو بغیر وضو کے جنازے کی نماز درست نہیں ہے، وضو شرط ہے۔ میرے کاروباری حالات آج کل بڑے خراب چل رہے ہیں، آمدنی کم خرچ زیادہ، جس کی وجہ سے قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کو میں بتا نہیں سکتا ایسی حالت ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ میرا کاروبار چلا دے اور اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ قرضہ بھی ادا کرا دے۔ ویسے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو آمدنی بڑھانا یہ تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خرچہ کو گھٹانا یہ آدمی کے اختیار میں ہے. تو آج کل عام طور پر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے, اپنے تمام خرچوں کا بھی جائزہ لو, لسٹ بناؤ, اور جو اس طرح کے ہیں جو ضروری نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو, تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. گھریلو پریشانی ہے, دعا کی درخواست. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست اندر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جس بچے نے ابھی حفظ کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن و رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے کر اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان کے والدین, اس کے والدین, اساتذہ, اہل خاندان اور مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کو آسان فرما کر جلد از جلد تکمیل کی صورتیں پیدا فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے اہل عیال اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نماز کا خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما, نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو منور اور معمور فرما, اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما, معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما, اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما, اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو, اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما, نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, نامی ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے, جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما, اللہ تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے, سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما, ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما, اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما, اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, اللہ ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما, اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے, اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے, ہر فرد بشر کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اللہ خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما, ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار, امانت دار, غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, اللہ جو حکمران اپنے علاقوں میں شریعت کو جاری کر رہے ہیں, جاری کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوشل ہیں, اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما, ان کے لیے ماحول کو سازگار بنا, ان کو اللہ مخلص فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما, اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما, اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.